الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزير العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سپاہ صحابہ سمندری کے عزیز نوجوانوں، گرامی قدر سامعین جلسہ، تقریباً ایک سال بعد آپ سے، آپ ہی کے شہر میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رات کا وہ حصہ بیت چکا ہے کہ جس حصے میں بقائمی ہوش و حواس کچھ کہا جا سکتا ہے یا سنا جا سکتا ہے. رات کے 12 بج چکے ہیں اور یہ وقت آرام کا وقت ہے، نیند اور سکون کا وقت ہے. بہرحال تاخیر کی معذرت چاہتے ہوئے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر لوں، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی پوری توجہ میری معروضات گزارشات پر رہے، تاکہ گفتگو کرنے اور سننے میں آسانی محسوس ہو. حضرات کو بخوبی علم ہے کہ میں اپنی ہمت استطاعت کے مطابق ایک عرصہ سے اصحاب رسول کی مدح منقبت اور ان کے تقدس کے تحفظ اور ان کی شخصیات کی اہمیت اپنی مذہبی سرگرمیوں کا جزو لا ینفک بنائے ہوئے ہوں، دوران تعلیم بھی اور تعلیم سے فراغت کے بعد بھی، میری گزارشات اور معروضات کا تعلق اصحاب رسول کی مدح اور ان کی تعریف ہی سے رہا ہے. بہت کم میں نے کسی اور موضوع یا عنوان پر گفتگو کی ہوگی. ابھی تک ایران میں خمینی انقلاب کے خواب بھی کسی کو نہیں آ رہے ہوں گے جب سے میں اصحاب رسول کی مدح آپ کے ملک میں کر رہا ہوں. اصحاب پیغمبر کے خلاف یہودیت آج سے برسر پیکار نہیں ہے، بلکہ دور عثمانی سے اصحاب پیغمبر کے خلاف یہودیت بکواسات سے مسلسل لگی ہوئی. گویا اصحاب رسول کے خلاف اس یہودی تاریخ کو تقریباً 1400 سال پورے ہو رہے ہیں. چند سال کم ہوں گے اس لیے میں نے تقریباً کا لفظ استعمال کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی آویت آپ قرآن کے ان لفظوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جب امام الکونین سرور عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت جمع ہو گئی، ساتھی بن گئی، متفق ہو گئی، تو کفر کے ہاں صف ماتم بچھی اور اس نے باقاعدہ پروگرام اور پلان تیار کیا اور اس پروگرام کے مطابق متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ جو لوگ بھی محمد کے ساتھی بن گئے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مت دی جائے اور ان کے اس سوشل بائیکاٹ کو کتاب ہدایت کلام الہی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفض. کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے ان پر، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کچھ خرچ نہ کیا جائے ان پر جو رسول اللہ کے نزدیک ہیں. نہ کرنے کی غرض، اس کا مقصد جو کفار نے بیان کیا اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے وہ یہ تھا کہ حتی ينفض، اتنا تنگ کر دیا جائے انہیں کہ یہ نبی کا دامن چھوڑ جائے. جب ان کا گھیرا تنگ ہوگا، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آئے گی، یہ پیغمبر کا دامن چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ساتھ نہیں رہیں گے.
یہ پہلا اعلان تھا اصحاب رسول دشمن جماعت کا صحابہ کے خلاف، جس میں گویا وہ اپنی قوم کو تاثر یہ دے رہے تھے کہ نبی کی جماعت شاید پیٹ بھرنے کے لیے نبی کے ساتھ آئی ہے یا لالچ لے کر آئی ہے یا کچھ مفادات لے کر آئی، اور جب ان کے مفادات پر زد پڑے گی، ان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکے گا، اشیاء خوردنی پہ بین لگ جائے گا، تو یہ ایک ایک کر کے نبی کا دامن چھوڑ جائیں گے. آپ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کفر نبی سے صحابہ کو جدا کیوں کرنا چاہتا تھا. کفر کی غرض اصحاب رسول کو رسول سے جدا کرنے کی کیا تھی؟ نبوت کا دعویٰ محمد نے کیا، کفار کے معبودوں کے خلاف پہلی یلغار رسول نے کی، اعلان پیغمبر کر رہے ہیں کہ جن کی پوجا تم کرتے ہو یہ معبود نہیں، یہ الہ اور مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. تو کفر جہاں پیغمبر کے خلاف سازش کرتا ہے، وہاں وہ پیغمبر پر ایمان لانے والوں کے خلاف اس سازش میں مبتلا کیوں ہے کہ انہیں اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ نبی سے دور ہو جائیں، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں؟ آخر ان کی غرض کیا تھی؟ یہ ساتھ چھوڑ دیں تب بھی محمد رسول ہیں، ساتھ رہیں تب بھی محمد رسول ہیں، یہ ساتھ چھوڑ دیں تب بھی محمد نے لات و عزی کی الوہیت کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ ساتھ نہ رہیں تب بھی محمد نے اول و حبل کے نعرے کے خلاف صدائے حق کو بلند کرنا ہے. کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، اللہ کے پیغمبر نے فریضہ رسالت کو ہر حال ادا کرنا ہے. تو پھر کفر کی سوچ یہ کیوں تھی کہ نبی سے اس کے صحابی جدا کیے جائیں؟ آپ اگر اس نقطے پہ غور کریں گے تو آپ کو اس وقت کے کافر کی سوچ کا پتہ بھی چل جائے گا، اور آپ کے کافر کی سوچ کا بھی پتہ چل جائے گا. بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت نبی سے صحابہ جدا کر رہا تھا وہ بھی کافر تھا، اور جو آج نبی کی جماعت کو نبی سے جدا مانتا ہے وہ بھی کافر ہے. اس کافر کا لباس اور تھا، اس کافر کا لہجہ اور تھا، اس کافر کا انداز گفتگو اور تھا، اس کافر کا پروگرام اور تھا. آج کے کافر کا لباس اور ہے، آج کے کافر کا لہجہ اور ہے، آج کے کافر کا پروگرام اور ہے، لیکن جو منزل اس کافر کی تھی وہی منزل اس کافر کی ہے. وہ کافر بھی یہ سمجھتا تھا اگر محمد کے ساتھ اس کی جماعت رہی تو محمد کا پیغام محدود نہیں رہے گا، کرہ ارض کے ہر خطے پہ پہنچ جائے گا. اگر جماعت کٹ گئی تو تنہا آواز کہیں سفر نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ آواز پیغمبر کی ہو، چاہے وہ آواز صحابی کی ہو، چاہے وہ آواز کسی عالم مقتدا اور امام کی ہو، لیکن جب آواز کو پھیلانے والے نہیں ہوں گے، آواز کو محفوظ کرنے والے نہیں ہوں گے، آواز کا تحفظ کرنے والے نہیں ہوں گے، تو آواز سچی ہونے کے باوجود محدود رہ جائے گی۔ وہ کفر سمجھتا تھا اگر محمد کی جماعت باقی رہی تو پوری دنیا میں محمد کی رسالت پھیل جائے گی، پیغام پھیل جائے گا۔ آج کے کفر کی سوچ یہ ہے کہ اگر نبی کی جماعت نبی سے وابستہ رہتی ہے تو جو پیغمبر کہہ گئے وہ ماننا پڑے گا، جو قرآن پیغمبر پہ آیا وہ ماننا پڑے گا، جو وہی پیغمبر پہ آئی وہ ماننی پڑے گی، جو دین پیغمبر نے دیا وہ ماننا پڑے گا، جو نماز پیغمبر نے دی وہ ماننا پڑے گی، جو روزہ پیغمبر نے دیا وہ ماننا پڑے گا، جو کلمہ پیغمبر نے دیا وہ ماننا پڑے گا، جو اذان پیغمبر نے دی وہ ماننی پڑے گی، جو کچھ پیغمبر نے بتلایا ہے ایک ایک کر کے ماننا پڑے گا، نکاح وہی ماننا پڑے گا جو پیغمبر نے بتلایا ہے، وراثت وہی ماننی پڑے گی جو پیغمبر نے بتلائی ہے، دین کا ایک ایک مسئلہ وہی تسلیم کرنا پڑے گا جو رسول نے بتلایا ہے۔ اگر ماں کا دودھ پینے والا ہے وہ مت حرکت کرے، مکمل بیٹھ جائے، میں اب اصحاب پیغمبر کی عزت آبرو تقدس کا پھیرا گھر گھر جرات اور قوت سے لہرانا چاہتا ہوں، اور کفر کے مضبوط ایوانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیل گاڑنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج ہی کے دن یہ میری تیسری تقریر ہے، میں اتنے زور سے اب نہیں بول سکتا کہ آپ کو میں آواز کے روپ میں بٹھاؤں، آپ میرے حال پہ رحم کیجیے، مجھے پرسکون ماحول میں چند باتیں کہنے دیجیے، اللہ آپ پہ راضی ہو۔ کہہ یہ رہا کہ کفر اس وقت تک یہ سوچ رکھتا تھا کہ اگر نبی کی جماعت رہی نبی کا پیغام پھیلے گا، کفر آج کا بھی یہ سوچتا ہے کہ نبی کی جماعت باقی رہی تو نبی کا پروگرام ماننا پڑے گا۔ اس نے یہ کہا لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفق، کچھ خرچ نہ کرو یہ نبی کا دامن چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تاریخ گواہ، کیا ان کے اس بکواس کے بعد اور ان کے سوشل بائیکاٹ کے بعد صحابہ نبوت کا دامن چھوڑ کے بھاگے؟ آج ہر مسلمان مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ محمد ہی کی جماعت نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر محمدی پیغام کو صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، کفر کے ایوانوں میں پہنچایا ہے۔ دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں پر رکھ کر کٹوائے، لیکن پیغمبر کی مقدس رضا کو نہیں چھوڑا. دنیا جانتی ہے کہ محمد کی جماعت لہو کی ندیوں میں تیر گئی لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اصحاب رسول کی کھال کھینچ لی گئی لیکن پھر بھی پیغمبر سجدہ نہیں ہوئے ہیں. کب ہزار کوشش کرتا رہا کہ ان کو جدا کر لیا جائے تو نبی کا پیغام رک جائے گا. جب وہ کب صحابہ کو جدا نہ کر سکا تو اسی کا پھر کی آنے والی نسل نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پروپیگنڈا یہ کیا کہ جتنے نبی پر ایمان لائے تھے وہ سب ایک ایک کر کے پیغمبر کی وفات کے بعد نبی کا دامن چھوڑ گئے, پیغمبر کے دین سے جدا ہو گئے, علیات و باللہ مرتد ہو گئے. لیکن جب میں اسی حرامی نسل سے, اسی یہودی چربے سے, اسی ابو جہل کے نطفے سے یہ پوچھتا ہوں کہ محمد کا دامن تو چھوڑ گئے تھے تو کسرا کس کے لیے فتح کیا تھا, کیسر کس لیے فتح کیا تھا, انطاکیہ فتح کرنے کے بعد وہاں اعلان کس بات کا کیا گیا تھا, ایران فتح کرنے کے بعد وہاں کس کی عبادت کی گئی تھی, کیا پیغام پہنچایا گیا تھا. تو پوری نسل یہودیت انگشت بدندہ رہتی ہے, کوئی اس کا جواب مہیا نہیں کر سکتا. اگر وہ بدل گئے تھے تو کسرا مسلمانوں کے قبضہ میں کیوں دے گئے, اگر وہ بدل گئے تھے تو کیسر مسلمانوں کے قبضہ میں کیسے آ گیا, اگر وہ بدل گئے تھے تو بیت المقدس فتح کر کے کیوں دے گئے, اگر وہ نبی کا دامن چھوڑ گئے تھے تو ایران فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کیوں کر گئے, انہوں نے اپنی سابقہ قوم کے حوالے کیوں نہیں کیا. نبی کا دامن چھوڑ گئے تھے لیکن ملک فتح کر کے جان کے کھیل کر دریاؤں میں کود کر زمین مسلمانوں کے حوالے کر رہے تھے. ظالموں تم سے بڑا بے ایمان اور دجال بھی کیا ماں جل سکتی ہے کہ تم الفاتحین اسلام کو آج مرتد کہتے ہو اور پھر مجھ سے اپنے لیے اسلام کا لفظ مانگتے ہو. تمہیں کافر کہنا وقت کی عام ضرورت ہے, چاہے میری زبان کھینچ لی جائے, کلیجہ نکال لیا جائے, تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے, لیکن صدیق عمر اور صحابہ کے دشمن اور باغی کو برسر عام چوک پہ چوراہے پہ کافر کہنا, اس کے کفر کا اعلان کرنا, سنی نسل کے دین میں بٹھانا ایمان ہے, فرض ہے, جس فریضہ سے مجھے ہٹایا نہیں جا سکتا. سامعین محترم, یہ محض جذبات نہیں, محض غصہ نہیں ہے, نہ مجھے کسی سے ذاتی پرکاش, میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو گروہ ابو بکر و عمر کے ایمان کا قائل نہیں, تم بتلاؤ کہ میں انہیں مسلمان کس دلیل سے مان لوں. یہ تو واضح ہوگا کہ اگر میں ان کو مسلمان مانتا ہوں تو پھر علیات و باللہ مجھے ابو بکر و عمر کے ایمان کا انکار کرنا پڑے. واضح راستہ یا انہیں مان لیا جائے یا انہیں مان لیا. اگر میں ابو بکر کے ایمان کا قائل اور آپ کی قائل ہے تو جو اس کے ایمان کا انکار کرے گا مجھے اس کو کافر کہنا پڑے گا. کیوں؟ ابو بکر کا ایمان قرآنی نص سے ثابت ہے, اور بڑے واضح لفظوں سے قرآن کہتا ہے سان یسن ہوما فی الغار اس یقول و لساحدی، جس طرح ختم نبوت کا لفظ قرآن میں واضح تھا خاتم النبیین کے حروف سے، اسی طرح ابو بکر کی صحابیت لساحبی کے الفاظ سے واضح ہے، اگر محمد کی ختم نبوت کے منکر اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآنی لفظ خاتم النبیین کا انکار کر رہا ہے، تو صدیق کی صحابیت کا منکر بھی اسی طرح کافر ہے کہ یہ لساحبی ہی قرآنی لفظ کا انکار کر رہا ہے، جس طرح ختم نبوت کے منکر کو کافر کہنا کافر سوچنا ضروری ہے، اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو کافر کہنا اور کافر سوچنا ضروری ہے۔ سارے اسلین اس ہما فل کسی عالم ولی غوث اور کتب کے نہیں کہ انسانی الفاظ سمجھ کے رد کر دیے جائیں، یہ الفاظ تو خود خالص کی اور لایا وہ ہے جسے سید الملائکہ کہتے ہیں، لایا اس پر ہے جسے سید الانبیاء کہتے ہیں، اور انہی الفاظ کو پیغمبر نے معصوم زبان سے آج سے 1400 سال پیش کر بیان کیا، اور وہ قرآن میں آج تک موجود ہے۔ جب قرآن ابو بکر کی صحابیت بیان کر رہا ہے، پھر جو ان کو صحابی مان کر ان کے احترام نہیں کرے گا، کیا وہ قرآن کے لفظوں اس جکول علیہ صاحبی کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے بولیے تسلی ہو، ان لفظوں کا انکاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرقہ واریت کا تارا دینے والے بدبخت لوگ میری سرگرمی ہے کسی فرقہ کے خلاف نہیں ہے، کفر کے خلاف ہے، سپاہ صحابہ کسی فرقہ کے خلاف نہیں، کھلے کفر کے خلاف ہے، تم کفر اور فرقے میں امتیاز پیدا کرو۔ فرقہ واریت اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے۔ کفر کے خلاف بولنا ایمان کا حصہ ہے، کفر کی راہ روکنا ایمان کا جز ہے، اور کفر سے غفلت برتنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف۔ سنیت لمبی چادر تان کے سوئی ہوئی، آپ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، لمبی چادر، غفلت کی چادر، اور بیدار ہونا نہیں چاہتی۔ سنی اکثریت کے حقوق پاکستان میں غصب تھے اور ہیں، لیکن پھر بھی یہ لمبی نیند سو چکی، اپنی ہمت کے مطابق میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں سنی قوم کو بیدار کروں، اور تنہا میں نہیں، اب سپاہ صحابہ کا ایک ایک نوجوان سنیت کا گریبان پکڑ پکڑ کے اسے جھجھوڑتا نظر آتا ہے کہ نیند کھول، آنکھیں کھول، تو کہاں پہنچ چکا ہے؟ تیری اکثریت کے باوجود تیرے ملک نے، تیرے شہر میں، تیرے محلے میں اعلانیہ صحاب رسول پر تڑا ہو، تیری اکثریت کس دن کام آئے؟ تیری اکثریت کا کس دن قوم کو فائدہ پہنچے گا؟ ایک یہودی اقلیت کو یہ جرت کیسے ہو گئی کہ وہ پیغمبر کے پہلو میں سونے والے مقدس، مطہر، منقع، جنتی انسانوں پر تبرع اور لعنت کو بیس قرار دے، پھر تیری ساتھی میں آئے، تیری غمی میں آئے، تیرے گلے ملے، تیرے جنازے میں شریک ہو، اور تیری پیشانی پہ بل نہ آئے، اگر تو سو نہیں گیا تو اور کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے نسلی بات بیشتی برداشت نہیں کرتا جس کا قصور ہے، لیکن تو صدیق کی بیشتی برداشت کی، کبھی ووٹ کی پرچی پر کے ووٹ دے، کبھی کسی اور بنیاد پر، اور قتل سوچنے کو تیار نہیں کہ اتنے بڑے کتنے سے غفلت جس کا پورا دین تجھ سے جدا، اذان جدا، کلمہ جدا،
اسلام کے کلمے بھی دو ہیں، نمازیں بھی دو ہیں، زکاتیں بھی دو ہیں، قرآن بھی دو ہیں، حج بھی دو ہیں، زکات بھی دو ہیں، نکاح بھی دو ہیں، تو تم بتلاؤ کہ مشترک کیا چیز ہے، پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رافی کی نماز کلیتن تم سے جدا ہے، اس کے نکاح کا خطبہ اور طریقہ کار حتیٰ کہ مہر تک تم سے جدا ہے، جنازہ اس کی دعائیں، جنازہ اٹھانے، دفن کرنے اور غسل، تمام طریقہ تجھ سے جدا ہے، طلاق کے مسائل مکمل تجھ سے جدا ہے، حج کے تمام مناسک تجھ سے جدا ہے، 14 صدی سے امت اطمینان سے حج کرتی آ رہی ہے، لیکن یہودیت کہتی ہے کہ مظاہرے کے بغیر حج ہے ہی نہیں، نہیں سمجھے میں کیا کہتی ہوں، جلوس نہ ہو تو حج نہیں، مظاہرہ نہ ہو تو حج نہیں، سارا دین ہی جلوس اور مظاہرے کا نام بن گئے، حج کے مناسک تم سے جدا ہیں، وراثت کے مسائل تم سے جدا ہیں، زکات کی شرح تم سے جدا ہے، کون سی چیز ہے جو تم سے مشترک ہے؟ الہ خدا تم سے جدا ہے، رسل کی تمام کتابیں بالاتفاق کہتی ہیں کہ خدا کو بدا ہوتا ہے، کبھی ایک بات کہتا ہے پھر یاد آتا ہے کہ غلط کہہ بیٹھا ہوں، اس کو بدلتا ہے، تم اسی خدا کو مانتی، تم اسی الہ کی پوجا کرتے ہو جو کبھی بھول بھی جائے، لیکن رافی کا خدا یہی ہے کہ وہ بھول بھی جاتا ہے، الیعوذ باللہ، تم جس کو رسول مانتے ہو، تم جس کو پیغمبر مانتے ہو، وہ پیغمبر سب سے آخری ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الکونین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید النبیین ہے، علم، فہم، تقوی، عفت، عصمت، تقدس، شرافت، حسن و جمال، ہر لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق میں بے نظیر و بے مثال ہے، لیکن رس یہ کہتا ہے کہ یہ محمد، یہ آخری رسول، یہ مہدی کا مرید بنے گا، مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، باقر مجسی ملون رس کا بہت بڑا ذمہ دار مجتہد ہے، حق الیقین میں غلیظ قلم سے، غلیظ سیاہی سے، غلیظ سوچ اور فکر سے تحریر کرتا ہے کہ جب مہدی خاص سے نکلے گا تو سر سے پاؤں تک بڑھانا ہوگا، سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اس کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اسی حالت میں بیٹھ جائے گا اور محمد رسول اللہ اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرے گی، کتاب نہ ہو، پاکستان میں نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو، مجھے کسی بھی شہر کے چوک میں کھڑا کر کے گولی ماری جا سکتی ہے، اگر کتاب بھی ہے، عبارت بھی ہے ملک میں موجود بھی ہے تو پھر پوری سنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طبقے نے محمد کو مہدی کا مرید بنایا ہے اس نے محمد کی عصمت تقدس شرافت رسالت نبوت سرداری کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے بولی جی. محمد رسول اللہ کسی اور کے مرید بن سکتے ہیں؟ کائنات میں مخلوق میں کسی اور کے مرید بن سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے. اللہ کی پوری مخلوق میں سب کے سردار ہیں یا نہیں؟ سب کے آقا ہیں یا نہیں؟ سب کے امام ہیں یا نہ؟ سب کے مقتدا ہیں یا نہ؟ تو جو محمد رسول اللہ کو مہدی کا مرید کہتا ہے میں کیوں نہ کہوں کہ اس سے بڑا بے ایمان ماں کی کوکھ سے آج تک پیدا نہیں ہوا ہے. یہ دوسرا راجپال ہے جس نے اس سے پیغمبر کی براہ راست توہین کی ہے. ملا میرے لیے سزائے موت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیوں نہیں؟ تیرے منہ پہ کفل کیوں لگ گئے؟ تو کیوں نہیں سمجھتا میں وکالت کس کی کرتا ہوں؟ تیری عقل خرد کہاں گئی؟ سنی نوجوان بوڑھا نہیں اٹھے گا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ میں بوڑھے کو اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے 18 سال سے 24 سال تک کا جوان چاہیے جس پیغام کو بستی بستی کریا کریا عام کرے کہ راستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ آپ مجھے اجازت دیں تو کائنات میں جتنے کفر ہیں سب سے بڑا کافر راستی ہے. یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں اس پہ دلائل رکھتا ہوں، جن میں ایک دلیل تو میں نے یہ عرض کی کہ کسی ہندو نے یہ نہیں کہا، کوئی سکھ یوں آقا کی توہین نہیں کر سکا جس طرح اس بدماش نے کی ہے کہ محمد رسول اللہ مہدی کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کریں گے جب وہ ننگا ہوگا. یہ گستاخی کو ہندو نہیں کر سکا کافر ہونے کے باوجود، کوئی سکھ نہیں کر سکا کافر ہونے کے باوجود، لیکن یہ کر رہا تو میں اسے ہندو سے بڑا کافر کیوں نہ کہوں؟ میرا رسول کسی ننگے کی بیعت کرے گا؟ اونچی آواز سے بولیے. سب کا آقا سب کا سردار وہ کسی اور کی اب بیعت کرے گا؟ نہیں. جو شخص محمد رسول اللہ کو کسی اور کا مقتدی کسی اور کا مرید کہتا ہے اس کے کفر اور اعتراض میں کوئی شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، اس کو کافر سمجھنا ایمان ہے، اس کا جھوٹا پینا یقیناً جاتی ہے، اس سے رشتہ ناتا کرنا کفر کے مترادف ہے. یہ میری زیادتی نہیں ہے، نہ گرافی یہ کفر بکتا، نہ مجھے اس کا نوٹس لینا پڑتا، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے زندگی کے جن دن جتنے باقی ہیں میں رفت کو گالی بنا دوں گا، اور مر بھی گیا تو اتنے حق نواز پیدا کر چھوڑے ہیں کہ جو گلی گلی اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کا اعلان کرتے رہیں گے.
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ،
حد ہو گئی بے حیائی اور بدتینتی کی. کس چیز میں آپ سے مشترک ہے؟ خدا کا انکار یوں کہ اسے بدا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، اریاسو باللہ نکل کفر کفر نباش. اور نبی کا انکار یوں کہ اس کو مہدی کے ہاتھ پر ننگے ہونے کی حالت میں بیعت کرائی. نبی پر جو کتاب آئی, جو قرآن اترا, اس کا انکار یوں کہ یہ اصلی نہیں ہے, اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے, اسے بدل دیا گیا, اس سے کچھ نام نکال لیے گئے, حتیٰ کہ یہاں تک مقبول دہلوی ملول نے تحریر کیا قرآن کے حاشیے پر بارہویں پارہ میں کہ اس قرآن کو شراب خور خرافات کی خاطر بدل دیا گیا ہے. یہ لفظ نہ ہو مقبول دہلوی رافضی نہ ہو قرآن کے لیے وہ یہ کفر نہ رکھتا ہو تو میری سزا سزائے موت ہے. اور اگر کفر نے اور اگر مقبول دہلوی نے یہ کفر بکا ہے اور قرآن کی حاشیت پہ چھپا ہے اور پاکستان میں ملتا ہے تو پھر مجھے ان بے ایمانوں کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے جو قرآن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا, یہ مسلمان ہے؟ تم بتلاؤ اونچی آواز سے, بلند آواز سے. بلکہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, راستیوں اب تمہارے خلاف تنہا حق نواس نہیں, کراچی سے پشاور تک, پاکستان سے انڈیا تک, انڈیا پاکستان سے سعودیہ تک علماء ملت کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں, فتویٰ چھپ چکا ہے, اقرا ڈائجسٹ کا شیعت نمبر پڑھ لیجئے, بیجنات کراچی پڑھ لیجئے, الفرقان دہلی پڑھ لیجئے. اس فتویٰ کفر کے چھپنے کے بعد اگر رافضی کو تکلیف ہے تو اسے عدالت میں اس فتویٰ کو چیلنج کرنا چاہیے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ چیلنج کرنا چاہیے؟ اگر وہ اس فتویٰ کو چیلنج نہیں کرتا تو اس نے اپنے آپ پر کفر کے فتوے کو تسلیم کر لیا ہے. پھر حکومت ہمارے راستے سے ہٹ جائے, ہمیں ان کافروں کا نوٹس لینے دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی مر گئے ہیں سارے, دولت مک گئی, سرمایہ ختم ہو گئے, صدیق کے دشمنوں اگر تم حلالی ہو ہمارے فتوے کفر کو ہائی کورٹ نے چیلنج کر کے اسے رد کراؤ, تم میں جرات ہے تو آؤ میدان میں. تمہیں للکارتے ہوئے مجھے 15 سال کا عرصہ بیت گیا, تم ساتھیوں سے مجھے سنگین مقدمات میں ملوث کر کے پھانسی پہ لٹکوانا چاہتے ہو, لیکن جب تک میری زندگی ہے تمہاری ملعون چھاتی پہ بیٹھ کے میں منہ ڈلوں گا. تمہارے بخت بھرے کینے میں میری زبان, میرے الفاظ, میرا لہجہ ضرب کائی ثابت ہوگا. تم کروٹ کروٹ ترکتے رہو گے جب تک زندگی ہے تم سے مکت نہیں سکتی, اور جب ختم ہو گئی کسی سے بڑھ نہیں سکتی ہے. لیکن تمہارے کفریات کو اتنا عام کر دیے ہے کہ چند سالوں بعد پاکستان کی زمین پر تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے پہ حکومت مجبور کر دی جائے گی.
قرآن کے خلاف سے یہ شراب غور خلفاء کے لیے لکھا گیا، اسے بدل دیا گیا. ایک ملعون بے ایمان کراچی سے اٹھا، غلاظت کا کیڑا، گٹر کا ابلتا ہوا کیڑا، وہ لکھتے ہیں سنیو جس قرآن کو تم مانتے ہو، اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی کہیں نہیں ہے، ہمارا جو قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے. میں نے کبھی غیر محتاط حوالہ نہیں دیا، کبھی مزاحیہ انداز میں کسی کتاب کی عبارت پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں جو بات کہوں گا پتھر پہ لکیر ہو. کتاب آپ کے ملک میں آج بھی موجود ہے، 1000 تمہاری دست ہماری کے عنوان سے. عبد الکریم مشتاق ملعون اس کتاب کا مصنف ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں پاکستان کا ذکر نہیں، جو ہم مانتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر ہے. تو یہ شخص مسلمان رہ گئے؟ بلند آواز سے بولی، یہ کافر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اونچی اونچی آواز سے، یہ مسلمان رہا ہے؟ اسی کو کہتا ہوں، حلال نہیں ہے تو اپنے آپ سے فتویٰ کفر کو اٹھائے، آئے عدالت میں، ہمارا راہ مت روکو، حکومت ہمارے راستے میں رکاوٹ مت بنے، رس کی ایجنسی مت کرو، تم کفر اور اسلام کی حدیں اب جدا جدا ہو لیں. جو طبقہ اس قرآن کا قائل نہیں ہے اسے مسلمان کیسے مان لیا جائے؟ کس بنیاد پہ مان لیا جائے؟ سامعین محترم، خدا رسول اور قرآن کے انکار کے بعد رسمی علی ابن ابی طالب کو بھی معاف نہیں کیا ہے. سنیو تمہیں بھول ہے کہ شاید رافی ابو بکر عمر عثمان کا ملک ہے، بھول ہے رافی کسی بھی صحابی کا قائل نہیں ہے، اس نے علی کو بھی معاف نہیں کیا، علی بن ابراہیم کو بھی. رافضیوں کا بہت بڑا پادری پوپ اور پال تفسیر قمی نے حیدر کرار کو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس آیت پر قرآن کی تفسیر میں علی کو مچھر لکھتا ہے. تم بتلاؤ جو انسان حیدر کرار جیسے مقدس صحابی کو مچھر تحریر کرے وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے دل سے آواز نکلنا چاہیے، اس کے کفر میں کوئی شک رہ جائے گا؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تم میری اس گفتگو کو تشدد کی نظر مت کرو، میں کفر اور اسلام کی حدیں جدا کرنا چاہتا ہوں. کفر کو زیادہ دیر مال اور معاشرے میں میں اسلام کا چوہا پہن کے نہیں پھرنے دوں گا. اس کے نفاق کے برکے کو چین کر چوک پہ پھڑا جائے، اسے ننگا ہونا چاہیے. جو شخص علی ابن ابی طالب جیسے مقدس متاع انسان کو مچھر تحریر کر رہا ہے وہ میرا بھائی بن سکتا ہے؟ بلند آواز سے، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اسے میں جنازے میں شریک کر سکتا ہوں؟ اونچی آواز سے بولی، اگر تفسیر قمی راستی کی نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو، الفاظ نہ ہو، حیدر کرار کی توہین نہ ہو، میں ہر صدا کا مستحق ہوں، اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر حکومت میرا راہ نہ روکے، مجھے کافر کو کافر کہہ لینے. لیکن تاہم اگر حکومت راہ روکے بھی تب بھی کہوں روکے ہو، جس طرح تشدد کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے، اس تشدد سے آگے گولی تھی جو مجھے نہیں ماری گئی، حتیٰ کہ عزت جتنی حکومت کر سکتی تھی رس کی جلتی کرتے ہوئے اس نے کی ہے، لیکن اسے بھول جانا چاہیے، حکومتیں روز روز نہیں رہتی، تلسل اجانو ندابلہا بین الناس، میں نے سوچ سے قدم رکھا ہے، میں تم پہ لعنت بھیج سکتا ہوں، صدیق کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، مار کھا سکتا ہوں، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، عسکری پہن سکتا ہوں، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، زیری پہن سکتا ہوں، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، جیل کاٹ سکتا ہوں، لیکن میں مدہ صحابہ نہیں چھوڑ سکتا، بچے برباد کر سکتا ہوں، ویران کر سکتا ہوں، وطن سے بہتری ضلع بدری ملک بدری برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اب صحابہ کے دشمن کے کفر پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں۔ جو آواز آج اس بازار میں گونجتی ہے یہ آواز ہائی کورٹ میں گونجے، ان شاء اللہ گونجے، بلند آواز سے کہیے ان شاء اللہ، ایک حد تک تو گونج رہی ہے، مجسٹریٹ کی عدالت سے چل کر سیشن تک، سیشن سے چل کر ہائی کورٹ تک، اس انداز میں تو گونج گئی ہے کہ یہ مولوی ہمیں کافر کرتا ہے، راپسی کہتا ہے یہ مولوی ہمیں کافر کرتا ہے، حکومت کہتی ہے یہ مولوی راپسیوں کو، اس حد تک تو گونج گئی ہے، اب اگلی منزل باقی ہے کہ کافر جو کہتا ہوں دلائل کیا ہے، اتنا تو لایا ہوں گے نہیں، اونچی آواز سے بولیے، بلند آواز سے عدالت کے ایک ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کر اتنی زمین میں نے انبار کر چھوڑی ہے کہ وہاں صدیق کے دشمن کا کفر اور اسلام زیر بات آ چکا ہے، کہ مولوی کیوں کافر کہتا ہے، لیکن اب یہ وقت باقی ہے کہ عدالت مجھ سے پوچھے کہ کافر کیوں کہتے ہیں، اونچی آواز سے بولیے، عدالت کو مجھ سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے کہ کافر کیوں کہتے ہو، پھر میں کیوں کا جواب دوں گا، اور جواب دیے تحقیقت میں کہ میں رب کو چیلنج کروں گا، دنیا جہان کے قائد لیڈر مقتدہ مجھ سے چلا کر اگر تو حلالی بچہ ہے میں تیرے کفر کو ہائی کورٹ میں ننگا کرتا ہوں، اگر تجھے کافر عدالت میں ثابت نہ کر سکا تو اپنے دل جلال کی قسم جس کے سبزے قدرت میں میری جان ہے میں عدالت میں لکھ کے دوں گا کہ مجھے گولی مار، واپسی نہیں کرتا، فساد نہیں چاہتا، سب لوگ غارت جنگ نہیں چاہتا ہوں، بس امنی نفس امن نہیں چاہتا، لیکن بے غیرتی کی زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتا، ہونا چاہیے جائز اور معقول مطالبہ ہے کہ حکومت رس کو عدالت میں لائے، لائے یا نہ، شرم کیا ہے، میرے ایمان کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے عدالت میں تو مجھے جواب کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اسی آواز سے، اور یہ بھی خوشخبری سنا دوں، اگر راپسی خود نہیں آتا عدالت میں تو پھر میں آ رہا ہوں، کیسے آ رہا ہوں، توجہ رہے، سنی بچوں سے مقدمہ کرواؤں گا جس کا نکاح راپسی لڑکے سے ہوگا، وہ بچی دعویٰ دائر کرے گی میری سیتا کے مطابق صحابہ کا دشمن کافر ہے، میرے باپ نے مغالطے میں نکاح کیا تھا، فتح کیا جائے میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی، عدالت کچھ لوگ کہتے اسے پوچھنا پڑیں گے تو ایک بچی کے نکاح کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ اسی صورت میں ہوگا کہ راستی کافی ہے اور جو تین بچی سوچنے میں پانچوں کا نکاح سب کیا جا رہا ہے تم نہیں آتے ہو تو پھر ہم آؤں گی اور یوں آؤں گی سفر طے ہونا چاہیے منزل قریب آنا چاہیے زیادہ دیر اب برداشت نہیں ہے ہم کفر اور اسلام کی حدیں الگ کرنا چاہتے ہیں ممتاز اليوم ایها المسلمون نہائی دوست کے پل بینک کے سامنے یہی یاد کرنا چاہتا ہوں بنتا دل دو ایو حل مجرم اور کسی کا بکر لو الگ ہو جاؤ عمر کا بکر لو الگ ہو جاؤ ہائی کوسٹ کا پل بینک کے دن کہے گا اور یہی پر کے ان شاء اللہ کہے گا بنتا دل دو ماں ایو حل مجرم نکال جاؤ تم اسلام کے باقی ہو تم اسلام کے دشمن ہو تم قرآن کے باقی اور غدار ہو تم اب تک اسلام کے پردے میں چھپے رہے ہو اب تمہیں الگ ہو جانا چاہیے بنتا تم لوگ ایوہ نکلو یہ دن آنا چاہیے یہ نہیں آنا چاہیے بلند آواز آپ تعریف کرتے ہیں کہ یہ دن آنا چاہیے آپ کھڑے کر کے
تیرا چاہے تیرا میں ہاتھ کرو چلے آگے جاوے آگے جاوے آگے جاوے تیرے جب بولا میں ہاتھ لگا
کیا دینا چاہتا ہوں انہیں شہیدہ رنگ لائے گا ہم نہیں ہوں ہمارے بعد انہیں شہیدہ رنگ لائے گا ہم نہیں ہوں گے یہی سرخی بنے گی جو بھی ان میں ہم نہیں ہوں کا قتل نہیں بھول سکتا ہوں میں ہر قیمت پر ان کے کاتوں کو ہر مسلم اکیلے قرار دلواؤں بدماشی کی رہائی بچی رکھی بل فکر کی کے اب جلد ختم ہونے کے قریب آ ایک حوالہ پڑھوں تو یہ بھی عبارت میں نے حیدرآباد سن میں پڑھی کہ ایک نوجوان برداشت نہ کر سکا اس کے بے ہوشی تاری ہوئی میں احتیاط کر دیا کہ بعد کمزور دل نوجوان جو ہے کہ میں نہ کروں لیکن سارے کی صاحب کہتے ہیں کہ شکر کو مزید واضح کرنے کے لیے سنی کون کو بیدار کیا رہا ہے کہ سنیوں کی ماں پر مسلمانوں کی امی پر کچھ کس حد تک یلغار کر رہا ہے مسلمانوں لاہور کے ایک یہودی سراغ متقی کے نام سے کتاب لکھتا ہے اس نے کچھ رکھتے ہوئے ولاست رکھتے ہوئے بکواس کرتے ہوئے نئی قلم کے ساتھ وہ فرعون حمام سمت تھا ہمارے کنگیز کی نقل ابلیس کا لہو تعلیم دیا کر رہا ہے کہ سنگا ایسا اور کرے گا بندری صحابہ کی جماعت رکے اور تیمم کیا آتا ہے